ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسوہ عالم کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ان پروگراموں میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈال رہے ہیں، اور پچھلے کچھ پروگراموں سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا نصیر الحسن رجائی صاحب۔ تو رجائی صاحب، ہماری گفتگو جو پچھلے پروگراموں میں ہوئی تھی وہ سماجی انصاف اور اسلامی سیاسی نظام کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ میں آپ سے ایک سوال یہاں آج یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، حکومت جب قائم ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو، اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ ہے صلح اور جنگ۔ کب صلح کرنی چاہیے، کب جنگ کرنی چاہیے، اور یہ بہت ہی زیادہ اس کا کردار بہت اہم ہے اسلامی تاریخ میں بھی، اور آج کے دور میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس میں یقیناً ان کو بہت شدید ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صلح اور جنگ کا کیا مقام تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں، اور آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اسوہ عالم، اسوہ حسنہ پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے؟
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ذات پیغمبر اسلام میں آپ کے لیے بہترین نمونہ اسوہ سیرت موجود ہے۔ یہ جو صلح اور جنگ کا آپ نے سوال فرمایا ہے، صلح اور جنگ اگرچہ دو ایسے مفہوم لگتے ہیں کہ جو کاملاً ایک دوسرے سے بالکل دو جانب حرکت کر رہے ہوں، متضاد ہوں، جبکہ اسلام میں جب ہم پیغمبر اسلام کی سیرت اور آئمہ اطہار کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ دو ایسے متضاد مفہوم نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر ان کے اوپر ایک اور قانون اور ضابطہ موجود ہے جس کو ضابطہ جہاد کہا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ پہلے تھوڑی سی گفتگو جہاد کے حوالے سے، تاکہ صلح کا بھی پتہ چل سکے اور جنگ کا بھی صحیح پتہ چل سکے کہ پیغمبر کی سیرت میں یہ دونوں جو موضوعات ہیں کس انداز سے رہے ہیں۔ جہاد، وہ سیرت، اگر ہم سیرت کی تعریف کرنا چاہیں، سیرت ان ذرّی اصولوں کا نام ہے کہ جو معصوم کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، اور انہی ذرّی اصولوں کے تحت ہی ایک امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امور کو انجام دیتا ہے۔ لہذا جہاد کا اگر لغتاً معنی دیکھا جائے تو معنی ہے کوشش کرنا، اپنی پوری سعی، اپنی پوری طاقت سے جو ہے کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ تم اللہ کے راہ میں بھرپور کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ لیکن جب یہ جہاد کا لفظ عدو، دشمن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا معنی جنگ ہوتا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی جہاد کے لفظ کے حوالے سے۔ لیکن جہاد کا ایک اصطلاحی معنی ہے، وہ ہے دین خدا کی حفاظت کرنا اور اللہ کے نام کو سربلند کرنا، یہ ہے جہاد۔ دشمن کے مقابلے میں دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں، کبھی دشمن انٹرنل ہوتا ہے، کبھی ایکسٹرنل ہوتا ہے، اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی دشمن جیسے نفس امارہ ہے، اور یہ چونکہ انسان کے پیدا ہوتے ہی بلوغت کے سے لے کر وہ قبر تک انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور ہر لمحہ اس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس دشمن کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے، یعنی انٹرنل دشمن کے خلاف، اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور جو ایکسٹرنل دشمن کے ساتھ لڑائی لڑی جاتی ہے اسے جہاد اصغر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک جہاد کی تقسیم ہے، ایک حوالے سے دشمن کے حوالے سے۔ ایک اور جہاد کو ہم تقسیم کرتے ہیں اسٹریٹجی کے عنوان سے، کیونکہ جب بھی کوئی جنگ لڑی جاتی ہے ایک مقصد کے لیے، تو جو اچھا جنگجو ہوتا ہے، جو اچھا سردار ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، وہ ایسے ہی اپنی فوج کو نہیں جھونک دیتا کہ بس تم آگے بڑھتے جاؤ چاہے مرتے ہی کیوں نہ جاؤ، بلکہ اس نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ لہذا اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ حالات اور شرائط کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے کہ کیسے حالات ہیں اور ان حالات میں کون سی اسٹریٹجی درکار ہے۔ لہذا صلح اور جنگ اسٹریٹجی کا نام ہے،
جی اس سلسلے میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے رجائی صاحب. تو ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے عادات و افکار کے مقابل دو طرح کی روشیں اختیار کی. بعض عادات و افکار سے مقابلہ کیا اور بعض ایسی عادات جو اجتماعی اہمیت کی حامل اور مناسب تھیں انہیں باقی رکھا. یہ ایسے عادات و افکار تھے جو عربی معاشرے میں مدنیت کی اہمیت کے حامل تھے اور دوسرے معاشروں کے لیے بھی مفید ہو سکتے تھے. لہذا اسلام نے ان امور کو باقی رکھ کر انہیں اجتماعی روابط کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان کی ترویج کی. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کوشش کی کہ اسلامی حکومت کو صحیح اقدار پر استوار کریں اور نمونے عمل بنائیں تاکہ مسلمان سعادت مند ہو سکیں. رسول اسلام حکومتی امور میں قرآن کے احکام پر عمل کرتے تھے، تاہم احکام کے کلی ہونے کی وجہ سے ان کی تفسیر و وضاحت کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، تاکہ جس طرح ضروری سمجھیں حکم خدا کا نفاذ کریں. اس طرح رسول اسلام انتظامی اور اجرائی امور کے بھی ذمہ دار تھے. معاشرے کی عام سلامتی اور جنگ و صلح کا فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن ذاتی مسائل جیسے شادی بیاہ اور طلاق و میراث وغیرہ ایسے امور تھے جن میں رسول اسلام کو ایک پہلو سے کوئی دخل نہیں تھا. جنگ کا مسئلہ ایک فطری مسئلہ ہے، کیونکہ دشمن کے مقابل دفاع کرنا ناگزیر ہے. جنگ و صلح ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں صدر اسلام کے مسلمانوں کا، خواہ وہ مومن ہو یا مسلم یا جنہوں نے دعوت رسول اسلام کو قبول کیا تھا، متفق ہونا ضروری تھا. دشمن کے خلاف میدان جہاد میں سب کا شریک رہنا ضروری تھا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ صلح کا خواہاں ہے، جبکہ دوسرے لوگ سب میدان جنگ میں جہاد کر رہے تھے. اس موقع پر تمام مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے حاضر ہوں اور اپنے شہداء کی خونخواہی کے لیے تیار رہیں. جنگ و صلح کے بارے میں رسول اسلام کے بیان کردہ احکام نہایت اہمیت کے حامل ہیں. اہم نقطہ یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کو اہم امور کی تعلیم دی ہے، اور جب ہم نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان امور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہمیشہ سے امن و صلح کا خواہاں رہا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ کا آغاز نہ کرو جب تک کہ خود دشمن جنگ کا آغاز نہ کرے. یہ امر اسلام کی صلح پسندی اور مہربانی کی علامت ہے. آج کی دنیا پر سرسری نگاہ ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام مخالف طاقتیں کس طرح سے جنگ کا آغاز کرتی ہیں اور وہ کس قدر جنگ پسند ہے، اور افسوس کہ دین اسلام کو شدت پسند کہتی ہیں. امید ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے آخری جانشین حضرت مہدی موعود کے ظہور سے ہم پرسکون دنیا کا مشاہدہ کر سکیں.
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو چل رہی ہے مولانا رجائی صاحب سے صلح اور جنگ کے بارے میں. جی تو آپ کچھ صلح اور جنگ کے بارے میں فرما رہے تھے.
تو صلح اور جنگ جو ہے اس اسٹریٹجی کا نام ہے کہ کبھی جہاد کے لیے صلح کی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ جنگ کی جاتی ہے.
گویا جہاد کا یہی مطلب نہیں ہے کہ بس آپ لڑتے ہی جائیں.
نہیں جی، لہٰذا یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں اور اپنے وسیع مفہوم میں نظر آتی ہیں. لیکن اس مفہوم کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال کا جائزہ لینا زیادہ ضروری ہے جو ہر ایک کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا اسلام صلح اور آشتی کا مذہب ہے یا جنگ و جدال کا دین ہے؟
بہت اہم ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں،
آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ کیا صلح و آشتی کا دین ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس بارے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی جواب دیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صلح و آشتی کا دین ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں، وہ کہتے ہیں دین کا معنی ہے پیغام دینا، کوئی مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے. لہذا یہ تو صلح کا نام ہے. اگر صلح کا نام ہے دین, تو پھر یہ جو اتنے غزوات پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں لڑے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ اگر جنگ کا نام ہے دین اسلام, تو اپنی زندگی کے پہلے 13 سال جو مکہ میں پیغمبر اسلام نے آرام سے مسالمت آمیز رویے کے ساتھ گزارے ہیں, اور جو صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ کی ہے, پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ تو سیرت کو اگر دیکھا جائے تو وہی اصل جہاد حاکم ہے. مقصد دین کی سربلندی ہے اور اللہ کے نام کو سربلند کرنا ہے, اور وہ جس صورت میں بھی ہو, اگر صلح کے انداز سے ہو تب بھی وہ مقصد حاصل ہوتا ہے, اگر جنگ کے اعتبار سے ہو تب بھی وہ مقصد حاصل ہوتا ہے, اور دونوں جہاد ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صلح جہاد نہیں ہے اور جنگ جہاد ہے, نہیں. جہاد یہ اسٹریٹجی کا نام ہے, صلح اور جہاد. پیغمبر کی زندگی کے پہلے 13 سال آپ ملاحظہ اگر کریں, تو پہلے 13 سال میں جتنے تکالیف مسلمانوں نے اٹھائی ہیں, یعنی حتیٰ ان تکالیف کی شدت اتنی تھی کہ کئی ایک شہید ہو گئے, اور آتے تھے کہتے تھے, یا رسول اللہ, ہمارے تو بندے جو تھوڑے سے ہیں وہ بھی مرتے جا رہے ہیں, آپ ہمیں حکم دیجئے تاکہ ہم جہاد کریں, ہم اٹھیں لڑیں ان کے ساتھ. لیکن وہ دور تربیت تھا, یعنی اسلام پہلے تربیت کرتا ہے مسلمان کی, بعد میں اسے میدان جنگ میں لے کے آتا ہے.
لہذا آپ نے بہت ہی اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا, یہ خاص طور سے آج کے زمانے میں بہت ہی ضروری ہے اس بات کی وضاحت کرنا, اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا کہ جہاد کہتے کسے ہیں. اور بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اسلام پہلے سکھاتا ہے پھر جہاد کے میدان میں بھیجتا ہے, اور اگر کوئی جہاد کا مفہوم سمجھے بغیر, کچھ سیکھے بغیر تلوار لے کے میدان جنگ میں چلا جاتا ہے, تو پھر
وہ اس مقصد کے لیے مفید نہیں ہے. وہ مقصد ہے دین کی حفاظت,
جیسا کہ آج ہو رہا ہے.
جیسے
بہت سے لوگ جہاد کے نام پر بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جو
خود دین کو بدنام کر رہے ہیں,
بدنامی کا باعث بن رہا ہے,
بدنامی کا موجب بن رہے ہیں. تو اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت واضح طور پر ہمارے سامنے ہے, صلح کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے. لہذا دیکھیے, صلح حدیبیہ یہ تو واضح ایسی صلح ہے جو سبھی ہی مانتے ہیں کہ یہاں پر پیغمبر اسلام نے صلح فرمائی تھی, اور حتیٰ یہاں پر بیعت بھی لی تھی کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں سے بعد میں انکار کر دے کہ نہیں, ایسی کوئی صلح وجود میں نہیں آئی. اور صلح کا مقصد یہی تھا کہ دین کی حفاظت ہو. اب دین کی حفاظت البتہ یہ ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے, جو ماہر لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور بس وہی ایک ہی ہوتی ہے, نہیں, بلکہ اولویت اور عدم اولویت کی بنیاد پر. یعنی یہ پہلے نمبر پہ ہے, اگر یہ کارگر ثابت نہ ہوئی تو پھر یہ دوسرے نمبر پہ ہوگی. جیسے یہی بالکل سیم اسٹریٹجی ہمیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نمایاں نظر آتی ہے.
تو رجائی صاحب, ہماری یہ گفتگو ابھی جاری رہے گی. تو ناظرین, یہ صلح اور جنگ کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, اس سلسلے میں ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
منزل وحي مكثر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات الطرقات منازل وحي معدن الله علمه سبيل رشاد واضح الطرقات منازل وحي معدن الله علمه سبيل رشاد واضح الطرقات أئمة عدل يقتدى بفعالهم ويؤمن فيهم زلة العثرات فيا رب زد قلبي هدى وبصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألفت على الأحشاء بالزفرات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألفت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے قبل 40 سال اور بعثت کے بعد 13 سال مکے میں گزارے اور احکام و معارف الہی کو نشر کرنے کی کوشش کی. مکے کا مرکز ہونا رسول اسلام کے کار رسالت میں مفید واقع ہوا تھا اور آپ خود مسلمانوں کا مرکز تھے. اس عمر کے پیش نظر کہ مکہ و مدینہ دو اہم شہر تھے، رسول اسلام نے شہری زندگی اور شہری تہذیب و تمدن پر بھی توجہ دی. اسی بنا پر اسلام کو افکار نیز انتظامی و حکومتی امور کو منظم کرنے والا نیز متمدن اور ترقی پسند دین کہا جا سکتا ہے. رسول اسلام نے حجاز کے بعض قبیلوں اور خاص طور سے مدینہ کے اطراف میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے. ان معاہدوں کی روح سے ان لوگوں کو غیر جانبدار یا اسلام کے حامی کا کردار ادا کرنا تھا. رسول اسلام کا یہ اقدام اسلام کی ترقی میں مؤثر واقع ہوا. رسول اسلام صحت مند اجتماعی روابط، اتحاد و تعاون، نیز معاشرے کی سلامتی اور فساد پھیلانے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے پر تاکید فرماتے ہیں. جنگ کے زمانے میں غیر مسلم قوموں پر مسلمانوں کی مادی و اخلاقی حمایت کرنا لازمی تھا. انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی سازش یا خیانت کرنے سے سختی سے روکا گیا تھا. لیکن جو بات قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ رسول اسلام نے غیر مسلمین سے مسلمانوں کا ہم رکاب ہونے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا، ان سے غیر جانبدار رہنے اور ضمناً حمایت کرنے کا مطالبہ کیا تھا. اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ غیر مسلم قوموں نے مسلمانوں کے ہمراہ جنگ کی ہو. امت اسلامی کے افراد عقیدے سے ایک دوسرے سے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. مسلمان حقوق و واجبات میں ایک دوسرے سے متصل ہیں اور یہ امور ان کے مشترکہ امور ہیں جو انہیں متحد کرتے ہیں اور اس اتحاد کو تقویت پہنچاتے ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ فردی آزادی اور معاشرے کی مصلحت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. بنا بری مرکزی حکومت کی تشکیل سے رسول اسلام کا مقصد ایسی امت کو وجود میں لانا تھا جو آپس میں متحد ہو، جو عدالت و آزادی عمل کی حامل ہو اور معاشرے میں سلامتی قائم کرنے، نیز جنگ و صلح کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہے. تاہم اس کے لیے آپ نے یہ بنیادی شرط لگائی کہ حکام و رعایا کو تقوی اور اسلامی اخلاق کی پابندی کرنا.
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو چل رہی ہے صلح اور جنگ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں. اور اس سلسلے میں ہم استفادہ کر رہے ہیں جناب نصیر الحسن رجائی صاحب کی گفتگو سے. جی تو آپ کیا فرما رہے تھے کچھ؟
جی تو ہماری گفتگو پہنچی تھی صلح پہ.
جی
اور عرض کیا تھا کہ صلح اور جنگ دونوں کے دونوں وہ جو ضابطہ ہے، وہ جو قانون ہے جہاد کا، اسی کے تحت ایک اسٹریٹجیکل ایک چیزیں ہیں اور وہ حکمت عملی ہے. اور وہ حکمت عملی فقط ایک نہیں ہوتی بلکہ پہلے نمبر پہ ایک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ہوتی ہیں، کئی حکمت عملی ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک آتی ہے کہ اگر وہ کارآمد نہ ہوئی تو پھر دوسری ہوگی. لہذا دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہ جو کوفہ سے باہر آئے تھے تو صلح کے لیے نہیں آئے تھے، سٹریٹیجی جو اولویت رکھتی تھی پہلے نمبر پہ تھی وہ جنگ تھی. لیکن جب وہ جنگ کے حالات سازگار نہیں ہوئے تو اس کے بعد پھر دوسری جو ہے وہ سٹریٹیجی اپنائی گئی. میں اس کو دو لفظوں سے تعبیر کیا کرتا ہوں صلح اور جنگ کو, کہ دو قسم کی جنگیں ہوتی ہیں. ایک ارتھ وار ہوتی ہے جو زمین پہ لڑی جاتی ہے, ایک ٹیبل وار ہوتی ہے جو میز پہ لڑی جاتی ہے. اور یہ دونوں جسے صلح بھی ہم کہتے ہیں, اور یہ دونوں جنگیں ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نظر آتی ہیں. لہذا آپ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت دیکھیں تو جو عرصہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی زندگی میں گزارا ہے جنگوں ہی جنگوں میں گزارا ہے. لیکن پیغمبر کی وصیت کے مطابق کہ اے علی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر آپ صبر کرنا, چونکہ صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. 25 سال آپ سکوت میں رہے ہیں. اب سکوت پھر اسی اسٹریٹجی کا نام ہے, چونکہ وہ مقصد جو ہے اصل اور وہ جو قانون اور ضابطہ ہے اور وہ جہاد ہے, اس کی مختلف اسٹریٹجیز ہیں
اور
دین خدا کی حفاظت, اللہ کے نام کے سر بلندی. اگر سکوت میں میرے خاموش بیٹھنے میں ہے تو میرا بیٹھنا میرے لیے یہی گوارا ہے, لڑنا یا صلح کرنا یا باہر نکلنا میرے لیے
وہ بھی ایک جہاد ہے,
وہ بھی جہاد ہے. لہٰذا دیکھیں, اور یہ بہت بڑا جہاد ہے,
اس سے بڑا جہاد ہے,
اس سے بڑا جہاد ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اکثر گھر سے بھی نہیں نکلتے تھے, یعنی اس حالت میں حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک دن فرماتی ہیں کہ مالک یبن ابی طالب, اے ابی طالب کے بیٹے آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ تو گھر میں اس انداز سے بیٹھ گئے ہیں جیسے بچہ شکم مادر میں ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاتا ہے, اور آپ گھر سے بالکل نہیں نکلتے. آپ کی وہ حالت ہو چکی ہے جیسے کوئی متہم گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے گا تو انگلی اٹھائے گا. آپ اس انداز سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں, ایک بہت بڑا جملہ ہے.
تو وہاں پر حضرت
علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے لیے جو اتنی اجتماعی اور سماجی شخصیت تھے,
بالکل
تو آپ فرماتے ہیں کہ زہرا اس دور میں میرا کچھ وظیفہ تھا, اس دور میں میرا یہ وظیفہ اور فریضہ ہے, اور میں اپنے اس وظیفے اور فریضے پہ عمل کر رہا ہوں. اگر میں باہر نکلتا ہوں یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو یہ آواز مجھے حق ملے یا نہ ملے دین کی حفاظت اس میں نہیں ہوگی. لہذا سکوت فرمایا. پھر جب خلافت ظاہری ان کو ملی تو اس کے بعد پھر جنگیں آپ کو نظر آتی ہیں. لہذا صلح اور جنگ جتنے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں ان دونوں میں موجود رہی ہے. البتہ جنگ کے اپنے موارد ہیں, جنگ کی اپنی کئی اقسام ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن صلح اور جنگ کو اگر ہم اسٹریٹجی کے عنوان سے دیکھیں کہ جس کے اوپر ایک قانون جس کو قانون جہاد کہا جاتا ہے وہ موجود ہو, تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہ جاتی, چونکہ مقصد جو ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے اللہ کے نام کی سر بلندی اور خدا کے دین کی حفاظت. اگر میرے بیٹھنے سے ہے تو مجھے بیٹھنا چاہیے,
وہ بھی جہاد ہے,
وہ بھی جہاد ہے. اگر کھڑے ہونے سے ہے تو مجھے کھڑا ہونا چاہیے اور وہ بھی جہاد ہے. اگر صلح کرنے سے ہے تو مجھے صلح کرنی چاہیے اور یہ بھی جہاد ہے. لہذا کسی قسم کی یہ نہیں ہے کہ صلح کی تو متہم ہو جائیں گے یا جنگ کی تو متہم ہو جائیں گے, نہیں. یہاں پہ تہمت کی کوئی بات نہیں,
یہاں پر مقصد اہم ہے,
مقصد اہم ہے
کہ اور خاموش رہ کے صلح کر کے یا جنگ کر کے آپ کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ مقصد دین کا اطلاع, دین کی بلندی, اسلام کی بلندی ہے تو یقیناً ہر شکل میں وہ جہاد. جی, تو بہت بہت شکریہ رجائی صاحب, دو تین پروگراموں میں ہم نے آپ کو زحمت دی اور یقیناً استفادہ کیا ہم نے آپ سے. تو ناظرین, یہ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام یعنی اسوہ عالم یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, کسی رہنما اور ذمہ دار شخص کا عمل جو عوام سے عدل و انصاف سے پیش آتا ہے, اس شخص کی 100 سالہ یا 50 سالہ عبادت سے بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا ہے۔